بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة تحيوكي شرح كدرس جاريه وراج كنشست مي بھی ہم وہی بات مکمل کریں گے جو پچھلے درس میں ہم کر رہے تھے. پچھلے درس کس موضوع کے تعلق سے تھا؟ فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے، کرام الکاتبین کے تعلق سے بات ہوئی. آج کی نشست میں اسی درس کو آگے بڑھاتے ہوئے امام ابو جعفر الطحاوی الازدی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، ملك الموت کے بارے میں ہمیں بھی ملك الموت کے بارے میں بھی ہم کو یقین ہے، جنہیں اہل جہاں کی ارواح قبض کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ملک الموت، جسے اللہ تعالیٰ نے اہل جہان کے ارواح قبض کرنے کا ذمہ دیا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہے. اس جملے کے تعلق سے الشیخ العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہی نام ہے، یعنی ملک الموت کا یہی نام ہے قرآن مجید میں، ملک الموت ہی ہے. اور عزرائیل نام جو دیا گیا ہے، جو زیادہ عام ہے لوگوں میں، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے. یہود و نصارہ کی کتابوں میں یہ نام ملک الموت کا ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث میں یا قرآن مجید کی آیت میں یہ نام ثابت نہیں ہے. الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی دلیل، بلکہ اس اصول کی دلیل بیان کرتے ہوئے کہ ملک الموت ہی ذمہ دار ہے روح کو قبض کرنے کا. قال سبحانہ: وہو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظۃ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا. سورۃ الانعام نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وہی قاہر ہے اپنے بندوں پر اور تمہارے اوپر فرشتے بھیجتا ہے حفاظت کے لیے، یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی شخص کو موت آتی ہے تو ہمارے رسول اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. یہاں پہ جمع ہے، رسولنا جمع ہے رسول کی، ہمارے فرشتے. شخص فرماتے ہیں، شخص صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی من الملائکہ، فرشتوں میں سے. اور رسول جو ہیں، شخص فرماتے ہیں، ملائکہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور بشر میں سے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس، یعنی ومن الناس رسلا. سورۃ الحج آیت نمبر 75 میں. تو رسولوں کی دو قسمیں ہیں، رحمک اللہ، فرشتوں کے رسول اور انسانوں کے رسول، بشر رسول جو ہے. دوسری آیت میں کہ فرشتے روح قبض کرتے ہیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: توفت رسلنا وهم لا يفرطون. ہمارے رسول روح قبض کرتے ہیں اور کبھی وہ تفریط نہیں کرتے. سورۃ الانفال آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیسری دلیل: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، اگر آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہوئے ان کو چہروں پر اور پیٹھوں پر ضرب دے رہے تھے. اور سورۃ السجدہ نمبر 11 میں یہ چوتھی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شاہد ہے شخص وہ بیان کرتے ہیں آیت کریمہ میں سے, یتوفاکم ملک الموت, ملک الموت ہی تمہاری روح قبض کرتا ہے, تمہیں موت دیتا ہے. یتوفاکم یعنی روح قبض کرنا, حقیقتاً زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر فرشتہ روح قبض کرتے تو مطلب یہ نہیں کہ فرشتہ مارنے والا ہے یا فرشتہ اپنی مرضی کرتا ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی. جب کسی انسان کا اجل آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ کو بھیجتا ہے, پھر وہ روح قبض کر لیتا ہے. ایسا فرماتے ہیں بعض روایتوں میں موت کی نسبت فرشتوں کی طرف ہے, جمع ہے, اور بعض آیات میں فرشتوں موت کو ایک فرشتے کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اسے ثابت ہوتا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان سب فرشتوں کا ایک سردار ہے اور وہ ہے ملک الموت. سردار ایک ہے اور باقی فرشتے اس سردار کے تابع ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں موت کے تعلق سے کوئی بھی نزاع نہیں کرتا, کوئی اختلاف کرتے ہیں موت کے تعلق سے؟ اہل کفر بھی اختلاف کرتے ہیں, کوئی نہیں کرتا, موت حق ہے. کافر بھی اتنی ہی یقین رکھتے موت میں جتنا کہ ایک مسلمان مومن موت پہ یقین رکھتا ہے کہ موت آنی ہی ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہے. لیکن ملک الموت کے تعلق سے اور اس کے جو اعوان ہیں جو دوسرے فرشتے ہیں ان کے تعلق سے شخص فرماتے ہیں بعض بنی آدم نے انکار کیا ہے, نہیں مانتے فرشتوں کو. شخص فرماتے ہیں لیکن یہ حقیقت جان لیں کہ فرشتوں پر ایمان ایک اصول ہے, اصول اسلام میں سے اور اصول ایمان میں سے. ارکان ایمان یا اصول ایمان یا اصول اسلام یا اصول الدین یا اصول العقیدہ, یہ سارے کے سارے ایک ہی نام ہیں, مختلف نام ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے. اصول العقیدہ اصول ایمان کی مزید تفصیل ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فرشتوں پر ایمان اصول ایمان اور ایمان میں سے ایک اصول ہے جو ثابت ہے کتاب اور سنت سے, قرآن اور سنت سے ثابت ہے. جس نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا عمومی طور پہ یا ایک فرشتے کا انکار کیا وہ کافر ہے, یعنی دار اسلام سے خارج ہے. چاہے سارے فرشتوں کا انکار کرنے والا ہو یا صرف ایک فرشتے کا منکر ہو, ایسا شخص کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه جحد رکن من ارکان الایمان, کیونکہ اس شخص نے ارکان ایمان میں سے ایک رکن کو جھٹلایا. جس نے ارکان ایمان میں سے کسی رکن کو جھٹلایا تو دار اسلام سے خارج ہے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے ونؤمن بملک الموت الموکل بقبض ارواح العالمین اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں, قال تعالی قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون, سورۃ السجدہ نمبر 11. اور اس آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے, اس آیت کریمہ کا کوئی تعارض نہیں اس آیت سے جو آگے بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الانعام آیت نمبر 61 میں 61 میں حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقوله, اور اس آیت کریمہ سے اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى, سورة الزمر نمبر 42. امام ابن ابي العز الحنفي رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ ملک الموت خود روح کو قبض کرتا ہے اور نکالتا ہے, پھر اس ملک الموت سے وہ فرشتے جو رحمت کے یا عذاب کے فرشتے ہیں وہ روح کو لے لیتے ہیں فوراً, اور اس کے بعد وہ روح ان فرشتوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. اور یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہ ہو اور فیصلہ نہ ہو, یہ وقت مقرر نہ ہو, تو کوئی فرشتہ بھی کچھ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا امر ہے. تو التوفی یعنی روح قبض کرنے کے جو نسبت ہے تینوں کی طرف صحیح ہے. تین کون سے ہیں؟ پہلے تو ہے ملک الموت, ایک فرشتہ, پھر ہے جمع فرشتے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ یتوفی الانفس, وفات کون دیتا ہے؟ توفی الانفس اللہ تعالیٰ, پھر فرشتے جمع, پھر ایک فرشتہ. کیا تعارض ہے, تضاد ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. کیا جمع ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ کہ فرشتہ ایک ہے مقرر روح قبض کرنے کا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک شخص اس وقت اس جگہ پہ مر رہا ہے, ایک شخص اس گلی میں مر رہا ہے, تیسرا اگلے محلے میں مر رہا ہے, چوتھا دوسرے شہر مکہ میں مر رہا ہے, دسواں مدینہ میں, گیارہواں ممبئی میں, سولہواں کسی اور شہر میں, نیو یارک وغیرہ میں. ایک فرشتہ ایک وقت سب کے روح کیسے قبض کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی مرضی, اللہ کی قدرت ہے. روح قبض کرنا معلوم ہے, ہمیں پتہ ہے کیسے روح قبض کی جاتی ہے. روح قبض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ روح کو نکالنا جسم سے, موت, موت کا آ جانا معلوم ہے کہ نہیں, لیکن کیفیت معلوم ہے کیا؟ اللہ نے تو فرمایا ان تینوں آیات میں روح قبض کی جاتی ہے, کبھی فرشتہ کا ذکر ہے, کبھی جمع فرشتوں کا ذکر ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کا طرف نسبت ہے, لیکن یہ فرمایا کہ کیفیت کیا ہے, اور یہ ہے الایمان بالغیب. فرشتوں پر ایمان کا تعلق علم غیب سے ہے, اور علم غیب کے تعلق سے میں کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں کہ جتنا علم دیا گیا ہے اسی کی روشنی میں چلتے رہو, دائیں بائیں نہ جاؤ, اندھیرے ہر طرف ہیں, اسی علم کی بنیاد پر بات کرو. اس سے زیادہ یا کم بات گمراہی ہے, کفر تک لے جا سکتی ہے گمراہی, عام بات نہیں ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں ہم کیسے مانے کہ سب کو ایک ہی وقت میں قبض کرتا ہے ایک فرشتہ, اور لاکھوں لوگ روزانہ مر رہے ہیں, ایک فرشتہ ایک وقت میں لاکھوں جگہ پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ کیفیت ہے, یہ عقل کو نصوص کے آگے کرنا ہے, اور عقل کبھی بھی نصوص کے آگے نہیں جا سکتی, اللہ کی مرضی ہے. ایک فرشتہ ایک وقت میں لاکھوں, تو کیا دس لاکھ کی بھی, ملین کی بھی روح قبض کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے, جب اللہ نے فرما دیا تو ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا, ہم اور کچھ نہیں جانتے. ہم اگر ہمیں کہتے عقل کے اندھے, ہماری عقل اندھی سے, اگر اسے عقل کے اندھے کہا جاتا ہے تو ہماری عقل اندھی ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں الایمان المحض, یہ حقیقت الایمان ہے. اور جو عقل کو آگے کرتے وہی ٹھوکرے کھاتے ہیں عقل کی. پھر اس لیے قرآن مجید کی آیات تعویل کے نام پر تحریف کی گئی, اسی عقل کو آگے کرتے ہوئے. کتنی بڑی ٹھوکر ہے, کتنی خطرناک راستہ ہے, کٹھن راستہ ہے, اس سے بڑھ کر کیا گمراہی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تحریف کرنا, لفظ کی تحریف کر نہیں سکے, ضرورت نہیں ہے, معنی کی تعریف کر رہے ہیں. احادیث, صحیح احادیث, متفق علیہ احادیث کو بس پوچھ ڈال رہے ہیں, اعراض کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی, کیسے مانے ہم؟ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا میں نے تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا, اس عقل کو کیسے تم لوگوں نے استعمال کیا ہے؟ میرے فرمان, میرے کلام کے آگے, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آگے عقل کو کر دیا, اس نے تمہیں عقل دی تھی. وقالوا كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقت آنے والا, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, اور جتنی یہ لوگ عقل کو آگے کرنے والے, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. واللہ بڑا خطرناک راستہ ہے. گواہی دیں گے قیامت کے دن, لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اب تو اصحاب السعير میں سے ہو گئے, جہنم کے اہل ہو گئے, نعوذ باللہ من اہل السعیر. کاش ہم سن لیتے دنیا میں اور عقل کو بھی استعمال کرتے, جیسا کہ عقل کو استعمال کرنے کا حق ہے, نصوص کے آگے نہیں, نصوص کے پیچھے عقل کو چلانے والا ہوتے دنیا میں, تو آج اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے. اب اس وقت گواہی دینے کا کیا فائدہ ہے؟ آج آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ اس لیے عقل اور منطق جس نے بھی استعمال کیا, واللہ سے ٹھوکر ضرور کھائی ہے, میں قسم کھا رہا ہوں. دنیا کے جینیس ترین انسان کیوں نہ ہو، آپ سب سے بڑے عالم کو لے کے آئے، اس بڑے عالم کو علم کس نے دیا ہے، کس نے توفیق دی ہے، اسے عقل کی نعمت سے کس نے نوازا ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اور اس عقل کو آگے کر بیٹھا، اپنے رب کے فرمان سے آگے کر بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے کر بیٹھا، یہاں تک کہ یہ کہنے لگا کہ میرا ایمان فرشتوں پر یا جنوں پر یا آخرت پر منطق اور عقل کی بنیاد پر ہے. میرے بھائی، یہ آج کے دور کا فتنہ نہیں ہے، یہ اس بہترین زمانے میں بھی موجود تھا اور ہر دور میں فتنہ موجود رہا ہے، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو عقل کی بنیاد پر دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. جو عقل مانتی ہے وہ دین ہو گیا، جو عقل نہیں مانتی وہ دین نہیں ہے ہمارا. اگر عقل میں خیر ہوتا اتنا، اور عقل ہی شریعت کو سمجھ سکتی ہوتی، اور عقل ہی کافی ہوتی، تو اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا ہے، کتابیں نازل کیوں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، انبیاء کو قتل کیا گیا، یعنی صرف تہمتیں لگائی گئیں، بعض انبیاء کو قتل بھی کیا گیا ہے. یہ تہمتیں لگانا کہ جادوگر ہے یا یہ کاہن ہے شاعر ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض انبیاء کو قتل کیا گیا ہے، کیوں قتل کیا، قصور کیا تھا ان کا؟ یہی دعوت تھی ان کی کہ اللہ کا فرمان سب سے پہلے ہے، رسولوں کے اقوال سب سے آگے، یہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب پیچھے ہیں. تو یاد رکھیں، عقل کو آگے کرنے والے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، واللہ ایسی ٹھوکرے کھاتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، ارے اس شخص کو ہو کے آگے، اتنی سمجھدار انسان ہے اور اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور اس موذی مرض سے ہمیں نجات عطا فرمائے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب پتہ چلا اس میں کوئی تضاد نہیں ہے نا، نسبت بالکل واضح ہے نا، ایک فرشتہ فرشتوں کو جمع اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت، ایک فرشتہ خود روح قبض کرتا ہے، فرشتوں کو جمع وہ فرشتے جو مومن کی روح کو لے کے جاتے ہیں اچھے، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے سفید چمکدار چہرے فرشتے، وہ شخص دیکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے مد البصر، اور ان کے ہاتھ میں خوشبودار سفید کفن ہوتے جنت میں سے، یاد ہے روایت میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، صحیح حدیث ہے. یہ فرشتے کون ہیں؟ یہی تو فرشتے جن کی طرف نسبت ہے جمع فرشتوں کی، اور جو اہل کفر ہیں ان کی روح کون قبض کرتا ہے؟ ایک فرشتے نے قبض کر لی، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ٹھیک ہے نا، ایک فرشتہ روح قبض کرتا ہے اور پھر اسے اس روح کو حوالے کر دوسرے فرشتوں کی، وہ بھی روح قبض کرنے میں معاونت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ساتھ ہیں کہ نہیں. تو بالکل حق ہے کہ ایک طرف نسبت ایک فرشتے کی طرف نسبت ہے، اور پھر دوسری آیت میں جمع کی طرف نسبت ہے، اور پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے. کس کے حکم سے فرشتے روح قبض کی؟ اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے روح قبض کی ہے. تو روح قبض اللہ کرتا ہے، سچ ہے کہ نہیں؟ اللہ کرتا ہے، فرشتہ کرتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ فرشتے بھی کرتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ تینوں صحیح ہے نا، الحمدللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں،
جی
جی واپس نہیں آ سکتا، وہ جس نے دیکھ لیا وہ دنیا سے گیا، ولا پھر علم غیب جو شہادہ بن جاتا، اس نے دیکھ لیا نا. اس وقت کی بات ہے جب یہ شخص دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہوتا، یعنی دنیا ختم ہو گئی ہے، وہ دنیا میں بھی دیکھ رہے، دنیا کے آخری لمحات تو کچھ نظر آ رہے اس کو، کمرہ یہ کچھ، لیکن جب موت سے آخری زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں تو پھر فرشتہ بھی دیکھ لیتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ، حضور سامعین کا خاتمہ جو ہے خیر پر کرے، توحید اور سنت اور مدرسہ. جی جی نہیں، فرشتہ جب روح قبض کرتا ہے، پھر درس میں ہم باہر نکل آئیں گے، فرشتہ جب روح قبض کرتا ہے، جو مومن کی روح کو جب قبض کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والناشطات نشط، ایسے روح آسانی سے فرشتہ نکالتا ہے جسم سے جیسے کہ مشکین سے پانی کا قطرہ گرتا ہے. کتنی آسانی سے گرتا ہے؟ یہ ناشطات نشطہ ہے سورۃ النازعات میں، اور فرشتہ کہتے اخرجی ایتہ النفس الطیبہ لرب راض غیر غضبان، نکلو ایک اچھی روح، طیب روح، اپنے رب کی جو راضی ہے تمہارے اوپر آج، تو روح آسانی سے نکل آئے گی، خوشی خوشی نکل آئے گی. زندگی بھر فرما برداری کرنا جانتی تھی، اپنا سر جھکانا جانتی تھی نصوص کے سامنے، آگے کبھی نہیں، نہ تو عقل کو بڑھایا نہ قدم بڑھایا، ہمیشہ سر جھکانا چاہا، ہمیشہ نصوص کے پیچھے چلنا جانا، اور اسے ایمان توحید اور سنت پر اس کی موت ہوئی، منہج سلف حق منہج پر اس کی موت ہوئی. اخرج ایت النفس الطیبہ، اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے انہیں میں شامل کر دے، جن کو فرشتہ روح نکالتے وقت یہ کہے اخرج ایت النفس الطیبہ، اگر کافر بدکار ہے تو فرشتہ کہتا ہے اخرج ایت النفس الخبیثہ الی رب الغضبان، تو وہ مزید گھس جاتی ہے جسم میں ڈر کے مارے، فرشتہ بھی اس کے اندر ڈوب جاتا ہے. والنازعات غرقا، غرق ہو جاتا ہے وہ، پھر اسے زور سے کھینچتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ایک تر روئی لیتے ہیں آپ، گیلی روئی لیتے ہیں اور اس پر آپ کانٹے زور سے اسے پھیر دیتے ہیں، تو ہر کانٹے کے ساتھ روئی کا ٹکڑا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ نازعات غرقا اس طریقے سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، سختی سے، بڑی دردی سے، بڑی بے دردی سے اور شدید تکلیف میں. مطلب سب کے رحم فرمائے اور ہمیں ہر شر سے جات عطا فرمائے. کیا
ملک الموت
جو ہے وہ روح نکالتا ہے؟ جی ہاں، ملک الموت ایک روح نکالتا ہے، باقی فرشتے معاونت کرتے ہیں، وہ جب روح نکل جاتی ہے پھر وہ لے لیتے ہیں.
ہاں
فرشتہ ہے ایک ہی، وہی فرشتہ تو جو روح نکالتا ہے، جس کا رف ملک الموت ہے. ہاں
جب وہ نکال لیتے ہیں ہاں تو پھر رحمت کی عذاب،
ہاں وہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہے.
ہاں
اور یہ قول راجح ہے، بعض دوسرا قول بھی ہے کہ موت کے مختلف فرشتے ہیں، ہر بندے کے لیے موت کا فرشتہ الگ مقرر ہے. یہ قول بھی ہے کہ یہ قول جو شخص ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ ایک ہی موت کا فرشتہ ہے، اب کیسے روح قبض کرتے ہیں اللہ اعلم، لاکھوں لوگ ایک وقت میں مر رہے ہیں، کیسے سب کی روح قبض کرتے ہیں اللہ اعلم، یہ کیفیت ہم نہیں جانتے، ہمارا ایمان اس پہ ہے. اب اگلا مسئلہ ہے، بہت لمبی امام صاحب نے بات کی ہے، کئی صفوں پر ہے، میں مختصر سے بتا دیتا ہوں کہ روح کے تعلق سے چند اہم باتیں، روح کیا ہے، نفس کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے. کئی لوگوں نے اس پر بات کی ہے اور کئی لوگوں سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس موضوع کے تعلق سے روح کیا ہے مزید تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک علمی بات میں بتا دوں ساتھیوں کو، حضروں سامعین کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی، سوال کے روح کے تعلق سے جواب کیا دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روح کی تفصیلی حقیقت کا علم نہ تھا، تو مزید تفصیل روح کے بارے میں جاننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اچھا کیا اس میں علمی فائدہ ہے کہ انسان جانے کہ اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی علمی فائدہ ہے اس میں؟ ایمان میں کوئی زیادتی کا کوئی باعث بنتا ہے؟ لیکن من باب التوضیح طلب العلم شیخ صاحب نے کچھ باتیں بیان کی جو بعض علماء نے بھی بیان کی ہے. نفس کی بات آتی ہے قرآن مجید میں، روح کی بات آئی ہے قرآن مجید میں، نوعیت کیا ہے، روح جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں، روح قرآن مجید کو بھی کہا گیا ہے، روح روح کو بھی کہتے ہیں، جی ہاں وہی نا. تو یہ مختلف قرآن مجید میں یہ تینوں چیزوں کا ذکر ہے، تو کون سی روح کو کب مراد ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے گا، نفس روح میں کیا فرق ہے؟ اچھا نفس مطمئنہ ہے، نفس زکیہ ہے، نفس لوامہ ہے، سب ایک ہیں، تین مختلف نفسیں ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو ان آیات کی مزید وضاحت کے لیے بعض علماء نے باتیں کی ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ جن علماء نے باتیں کی وہ غلطی پر ہیں، نہیں، وہ روح کے کن حقیقت کو جاننے کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، بلکہ وہ یہ چند اہم باتیں بیان کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے کہ تاکہ پتہ چلے اور علم میں اضافہ بھی ہو اور اس مسئلے کو جاننے کے بعد جو قرآن کی تفسیر ہے وہ بھی آسان ہو جائے اور واضح ہو جائے. تو آئے دو تین مسائل پہ بات کرتے ہیں مختصراً. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روح کیا ہے وجود کے اعتبار سے. جیسا فرماتے ہیں امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح عقیدۃ الطحاویہ میں صفحہ نمبر 391 کی بات میں کر رہا ہوں، کہتے ہیں تین قول ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے صرف بیان کیا، میں آسانی کے لیے تین بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ تین قول کون سے ہیں. فقیل الروح قدیم، یہ کہا گیا کہ روح قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے موجود ہے، یہ بھی قول موجود ہے. لیکن یہ قول اہل سنت کا نہیں ہے، ہر قول اہل سنت کی طرف نہیں ہوتا، لیکن یہ تین اقوال ہیں روح کے تعلق سے جو موجود ہیں. تو پہلے قول روح قدیم یعنی ہمیشہ سے موجود ہے، دوسرا قول کہ قد اجمعت الرسل، رسل کا اجماع ہے کہ روح مخلوق ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے. ہمیشہ سے مراد جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، روح بھی ہمیشہ سے موجود ہے. یہ قول کفر، یہ قول معروف غلط قول ہے. یہ تو اجماع ہے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، رسول کا اجماع ہے کہ روح مخلوق ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، مخلوق ہے ہمیشہ سے نہیں ہے. کیونکہ قدیم مطلب ہمیشہ سے ہے، کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہیں، یہی مطلب ہے ہمیشہ سے، وہ یہ بات غلط ہے. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں رسولوں کا اجماع ہے کہ روح محدث ہے، مخلوق ہے، مصنوع مربوبہ ہے، اور صحابہ اور تابعین بھی اسی راستے پر تھے، اور یہ معلوم ہے دین کی ضروریات میں معلوم ہے یہ بات. پھر بعض ایسے لوگ آئے کم فہمی کی وجہ سے، کتاب اور سنت میں کم فہمی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ روح قدیم ہے، اور یہ ان کا احتجاج ہے یا حجت انہوں نے بیان کی ہے دلیل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل روح من امر ربی، اور اللہ تعالیٰ کا امر مخلوق تو نہیں ہے. کیسے مخلوق ہے؟ اللہ کا حکم مخلوق ہوتا ہے، اللہ کا امر مخلوق ہوتا ہے کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفخت فیہ من روحی، اپنی روح سے میں نے روح پھونکی ہے. تو روح اللہ کی روح، اللہ کی روح مخلوق ہے کیا؟ شیطان کیسے بہکاتا ہے، سبحان اللہ. اور یہ قل روح من امر ربی سورۃ الاسراء نمبر 85 ہے، 85 ہے، اور ونفخت فیہ من روحی سورۃ الحجر آیت نمبر 29 ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب یوں کا شبہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی علم کی، قدرت کی، سمع کی، بصر کی، ہاتھ کی، کیا یہ سارے مخلوقات ہیں؟ اگر علم مخلوق نہیں ہے، ہاتھ مخلوق نہیں، تو پھر روح کیسے مخلوق ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ روح مخلوق ہی نہیں ہے. وہ تیسرا قول توقف کا، وتوقف آخرون، تیسرے گروہ نے توقف اختیار کیا، خاموشی اختیار کیا، ابھی ہم نہیں جانتے. اس اعتبار سے پھر آگے شیخ فرمائے واتفق اہل السنۃ والجماعۃ انہا مخلوقہ، اجماع اہل سنۃ والجماعت کا کہ روح مخلوق ہے. اچھا، پھر ان آیات کے بارے میں کیا جواب ہے؟ کون بتائے گا جواب کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر، یہ جو شبہ ہے، شبہ کا جواب کیا ہے؟ روح مخلوق ہے، تو اتفاق آ گیا، اجماع آ گیا نا. تو ان آیات میں روحی کی بات ہے، روح من امر ربی کی بات ہے، نفخت فیہ من روحی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو پھر روح اللہ کی روح کیا مخلوق ہوتی ہے؟ شبہ ہے کہ نہیں؟ اب جب اجماع کی بات آئی ہے تو مطلب یہ بات، مطلب یہ آیت کریمہ کا ہرگز نہیں ہے جو لیا گیا ہے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ جس طرح کعبۃ اللہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کا مخلوق ہے کہ نہیں، بنایا گیا کہ نہیں، انسان نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ اچھا، اور ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اوٹنی، ناقۃ اللہ ہے کہ نہیں؟ امر اللہ ناقۃ اللہ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ نسبت میں کوئی فرق ہے؟ واپس چلیں ذرا قواعد کی طرف. کون سے قواعد ہم نے پڑھے تھے؟ اصول اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اور اضافہ جو دو قسم کا ہے، نسبۃ الاوصاف یا اضافۃ الاوصاف و اضافۃ الاعیان، وہ چیز جو خود قائم الگ سے ہو سکتی ہے وہ اضافۃ الاعیان ہے، نسبۃ الاعیان، اور جو خود قائم نہیں ہو سکتی وہ اضافۃ الاوصاف ہے. علم الگ سے قائم ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ علم ہاتھ الگ سے قائم ہو سکتا ہے؟ ہاتھ کا وجود الگ سے ہو سکتا ہے؟ علم، قدرت، زندگی، حیا نہیں ہو سکتا. لیکن بیت، گھر الگ سے وجود ہے کہ نہیں؟ اوٹنی الگ سے وجود ممکن ہے کہ نہیں؟ ایک الگ سے عین ہے، ذات ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نفخ، میں نے اپنی روح سے روح کو پھونکا ہے، نفخت فیہ من روحی. عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی آئی ہے، آدم علیہ السلام کی بات بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی ہے. تو کیا یہ نسبت جو ہے، کون سی نسبت ہے؟ اعیان کی اوصاف کی ہے. روح اللہ کا وصف ہے، یہ اعیان ہے، قائمہ بذاتها، اعیان قائمہ بذاتها الگ سے، جب الگ سے ہے تو پھر مخلوق ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نسبت اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جدا نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ اوصاف ہے, وصف ہے, وہ وصف مخلوق نہیں ہے, یہ حق ہے. لیکن اگر جدا ہو سکتی ہے اور الگ سے قائم ہو سکتی ہے تو پھر یہ اعیان ہے. عین کہتے ہیں الگ سی ذات کو, اعیان جمع عین ہے, عین کیا ہے؟ الگ سے ذات ہے, عین کہتے ہیں نا. بعین ہی نماز ہر مسلمان پر بعین ہی فرض ہے. کیا مطلب بعین ہی؟ یعنی الگ سے ذاتی طور پر ہر مسلمان پر فرض ہے, یعنی کہ آپ نے پڑھا آپ کے بیٹے پر ساقط ہو گئے, نہیں, بیٹے پہ الگ فرض ہے, آپ پہ الگ فرض ہے. بعین الگ الگ, عین یعنی الگ الگ ذات. اب ناقت اللہ, اللہ تعالیٰ بھی ہے ناقہ بھی ہے, دونوں الگ الگ ہیں کہ نہیں؟ دو ذاتی ہیں, ایک ذات ہے, دو الگ الگ وجود موجودات ہیں. اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. یہ کیا اونٹ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے؟ نہیں, الگ ہے. اچھا علم اللہ کس نے کہا صفت ہے؟ علم جدا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ علم کا وجود اونٹنی کی طرح الگ سے دیکھا ہے پھر چلتا پھرتا علم ممکن ہے؟ نہیں. علم الگ, علم ذات سے جدا نہیں ہو سکتا, بلکہ ذات بنتی ہے صفات سے ہے. تو اعیان کی نسبت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے اوصاف کی, ایک ہوتی ہے اعیان کی, جو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف, یہ اضافات ہیں. اچھا یہ جو نسبتیں ہیں اوصاف کی تو وصف کے لیے ہوتی ہے, اعیان کی کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میری اونٹنی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. کس لیے؟ تاکہ شرف ہے, اس کو شرف بخشنے کے لیے. سارے اونٹیاں اللہ تعالیٰ کی اونٹیاں نہیں ہیں کیا؟ سارے اونٹنیاں موجودات میں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے پیدا کی. ایک اونٹنی ہے جو ناقت اللہ ہے. سارے ناقت اللہ تو نہیں ہے نا, پیدا تو اللہ نے کی ہیں ساری, لیکن ناقت اللہ ایک ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب دوسری اونٹنیوں سے فرق ہے کہ نہیں؟ کوئی خصوصیت ہے, شرف ہے کہ نہیں ہے؟ کیا, کیوں, کہاں سے ہمیں شرف لیا ہے؟ اس نسبت سے. ٹھیک ہے نا, واضح ہوئی بات. اور اللہ تعالیٰ, دوسرا جواب, اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات سے خالق ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات سے خالق ہے, کیونکہ ذات بغیر صفات تصور نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے یہ کہنا کہ روح اللہ کی صفت ہے, تو اللہ اپنی صفت کو خالق کیسے ممکن ہے؟ جب ذات صفات سے ہی پہچانی جاتی ہے تو پھر اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی. قرآن کے بارے میں بھی آئی تھی, قرآن مخلوق ہے, خالق کل شیء. پھر وہاں پر بھی یہی قاعدہ اپلائی ہوگا کہ کلام اللہ سے مراد اللہ کے کلام نسبت تو ہے, لیکن اللہ کی صفت ہے. روح اللہ کون سی اور کلام اللہ کون سی نسبت ہے؟ روح اللہ الگ ہو سکتی ہے اور الگ بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے روح کو, وہ روح جو اللہ نے پیدا کی, اللہ کا اپنا حصہ نہیں, یاد رکھے. فنفخت فیہ من روحی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی روح اللہ نے پھونکی آدم علیہ السلام میں, ورنہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ میں نہ جلاتا. کیا خیال ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا حصہ کسی انسان میں چلا جائے تو پھر وہ عذاب ہوگا اسے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور لوگ نہیں کر سکتے. واللہ وما قدر اللہ حق قدرہ, نفخت فیہ من روحی سے مراد وہ روح جو اللہ نے پیدا کی ہے. جیسے کہ ناقت اللہ وہ اونٹی جسے اللہ نے پیدا کی ہے, عبد اللہ وہ جسے اللہ نے پیدا کیا ہے, رسول وہ رسول جسے اللہ نے بھیجا ہے. نہیں, واضح ہے کہ نہیں؟ اور پھر روح کو دیکھیں آپ, تیسرا جواب. روح جو وصف ہے, وفات, قبض, امساک, ارسال, یہ روح کے لیے ہے کہ نہیں؟ روح قبض کی جاتی ہے, چھوڑ دی بھی جاتی ہے, نہیں؟ یرسل الاخرى, نے خود فرمایا نا, جو قبض بھی کی جاتی ہے, چھوڑ دی بھی جاتی ہے, وفات بھی ہوتا ہے. یہ مخلوق کے لیے ہے یا نہیں؟ مخلوقات کے لیے ہے کہ نہیں؟ کبھی علم میں بھی یہ وصف پایا گیا ہے کہ علم کو, جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے, کبھی ایسا وصف پایا جاتا ہے؟ نہیں. تو وہ وصف ہے, صفت ہے, اور یہ مخلوق ہے. اچھا پھر ایک اور دوسری بات روح کے تعلق سے, نفس کیا ہے؟ روح تو ہم نے جان لیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک چیز ہے, اس کی حقیقت کیا اللہ اعلم. بعض یہاں پہ ایک اور بحث ہے کہ وہ کیا ہے, چار قسم کے اقوال ہیں, وہ میں نہیں جانا جاتا, وہاں پہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ جان لے کہ حقیقت اللہ اعلم کیا ہے. اصل بات بنیاد کی, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, اسے آگے ہم نہیں بڑھتے. اتنا ہمارے لیے جاننا کافی کہ روح قدیم نہیں ہے, یہ کفر عقیدہ ہے. صحیح قول کیا ہے؟ کہ روح مخلوق ہے, وہ دلیل ہم جان چکے ہیں. جو غلط فہمی وہ بھی دور ہو گئی الحمدللہ. دوسری بات, اب نفس کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں کتاب اور سنت اور اجماع صحابہ اور عقل کے دلائل کے مطابق, کہ نفس جسم سے الگ ہے, جو جسم ہے الگ ہے, نفس الگ ہے. آگے بات آئے گی نفس روح میں کیا فرق ہے, آگے بتاؤں گا میں. تو یہاں پر نفس روح ایک ہی سمجھ لیں آپ, کہ روح اور جسم دو الگ الگ چیزیں ہیں, اور اس پر اجماع ہے, یعنی کتاب اور سنت کی دلیل اور اجماع صحابہ اور عقلی دلیل بھی یہی ہے چوتھے نمبر. اور وہ اس طریقے سے جسم میں, اور نور روح جو ہے وہ ایک نورانی جسم ہے, علوی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پھونکا ہے, زمین پر نہیں پھونکی گئی. دیکھ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے, جسم اور روح. صحیح, جسم کہاں سے بنا؟ زمین کی مٹی سے. روح کہاں پھونکی گئی؟ آسمان سے. اسے جب انسان عبادت میں, توحید عبادت میں, عبادات میں ترقی کرتا ہے تو اپنے آپ کو کہاں محسوس کرتا ہے, بلندی میں یا زمین کی طرف؟ بلندیوں میں. تو روح اس کی پاک صاف ہو جاتی ہے, تزکیت النفس اسے کہتے ہیں. اور جب انسان نافرمانیاں کرتا ہے, بدکاریاں کرتا ہے, آپ کو کہاں فیل کرتا ہے؟ ثقلتم الی الارض. تو انسان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے, کبھی زمین کھینچتی ہے, کبھی آسمان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جسم نورانی ہے, علوی ہے, بات صحیح ہے, جیسے کہ روایت میں آیا ہے, خفیف ہے, حی ہے, زندہ ہے, متحرک ہے. متحرک کیسے ہے؟ حرکت کرتا ہے کہ نہیں؟ روح حرکت کرتی ہے, جیسے کہ انسان سوتا ہے, روح نکل جاتی ہے, پھر واپس آتی ہے, کیسے؟ اللہ اعلم, لیکن یہ حقیقت ہے. کیونکہ موت اور نیند ایک جیسے ہیں. جو اس طریقے سے اعضاء میں پھیل جاتی ہے, جیسا فرماتے ہیں, جیسا کہ پھول میں پانی پھیل جاتا ہے, پودے میں پانی پھیل جاتا ہے, اور جیسا کہ آگ کوئلے کے اندر بس جاتی ہے. الغرض یعنی جسم کے ہر حصے میں روح چلی جاتی ہے. حقیقت نہیں جانتے ہم, لیکن یہ پتہ ہے کہ جسم کے ہر حصے میں روح ہوتی ہے, صرف ایک جگہ میں. بعض لوگ کہتے ہیں دماغ کی روح ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دل ہے, بعض کہتے ہیں پھیپھڑے. نہیں, یہ دیکھا گیا ہے کہ دل رک گیا تو پھیپھڑے چل رہے ہیں, پھیپھڑوں کو دل چل رہا ہے, دورہ ٹھیک ہے تو برین ڈیڈ ہو گیا, پھر بھی انسان سانس لے رہا ہے. تو کہاں پہ ہے وہ؟ آج تک بھی یہ ترقی یافتہ انسان, ٹیکنالوجی کا بادشاہ, یہ ایمپرر جسے کہا جاتا ہے, آج تک اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر روح جو وہ کیا ہے. چاند تک چلا گیا, مارس تک رسائی کر رہا ہے, بڑی کوششیں کر رہا ہے, زمین کے تہ تک جا کے پہنچا, سمندر کے تہ تک بھی وہاں پہ جا کے پہنچا, لیکن اسے, اس مسکین کو یہ نہیں پتا کہ اس کی روح ہے کیا, اور نہ کبھی پتا ہو سکتے بیچارے کو. پتہ ہے کہ اگر پتہ ہو گیا تو پھر انسان بنا لے گا کہ نہیں؟ تو اس لیے سبحان اللہ, روح میں امری ربی کسی کے بس کی بات نہیں ہے. پھر آگے ایک مسئلہ ہے, روح اور نفس میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں ایک چیز ہیں, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ ایک قاعدہ یاد رکھ لیں, اگر دونوں الگ الگ بیان کی جائیں, روح یا نفس الگ الگ, تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے. تو اگر ایک ساتھ بیان کی جائیں تو پھر روح نفس سے الگ ہے. جیسے فقیر و مسکین ہے, ٹھیک ہے, اور کئی بر اور تقوی ہے, کئی ایسی باتیں ہیں جو ایک جیسی ہوتی ہیں, لیکن اسلام اور ایمان ہے. بارک اللہ فیک. اچھا, فالتحقیق ان النفس تطلق على امور, بعض امور پہ نفس کا اطلاق ہے, وكذلك روح کا. فتح مدلول ہما تارت واختلف تارت, بعض اوقات ایک مدلول ہوتا ہے, بعض اوقات مختلف مدلول ہوتا ہے. فالنفس تطلق على الروح, نفس روح کو بھی کہا جاتا ہے. اچھا, لیکن غالبا, اب یہ فرق دیکھیں, غالبا نفس اس وقت کہا جاتا ہے جب جسم کے اندر ہو, کیا کہتے ہیں؟ نفس. اور جسم سے علیحدہ بیان کیا جائے تو روح کہا جاتا ہے. یہ فرق جان لیں. اور اگر روح کو الگ بیان کیا جائے تو اس کا ایک سے زیادہ معنی ہے. خون کو بھی کہا جاتا ہے نفس کے بارے میں, نفس جو ہے اگر الگ سے بیان کی جائے تو خون بھی کہا جائے. مالا نفس لہ سائلہ, جیسے کہ انسیکٹس ہیں ان کو کوئی نفس سائلہ نہیں ہے, تو نفس لہ سائلہ سے کیا مراد, یعنی اندر خون نہیں دوران کرتا, نفس خون کو بھی کہا جاتا ہے. اچھا النفس کسے کہتے ہیں, بد نظر کو بھی کہتے ہیں کہ فلان کو بد نظر لگ گیا, نفس لگ گئی, عربی میں نفس نظر کو بھی کہتے ہیں. ذات کو بھی کہتے ہیں, فسلموا علی انفسکم, اپنے آپ پر نفس پر سلام, یعنی اپنی ذات پر سلام بھیجو. لا تقتلوا انفسکم, اپنے نفس کو قتل مت کرو. کیا مراد ہے؟ ذات مراد ہے, نفس یہاں پہ ذات مراد ہے. لیکن روح جو ہے وہ بدن پر اطلاق کبھی نہیں ہوتا, روح کا جسم پر اطلاق نہیں ہوتا. یہاں پر جو نفس کی مثالیں ہیں, میں نفس لہ سائلہ, انسیکٹس میں نفس کے بعد کیونکہ جسم کے اندر ہے, الگ نہیں ہے. آنکھ نفس کسی شخص کی ہے, بدن سے تعلق ہے. تقتل انفسکم, ذات نفس ذات سے تعلق ہے, تو آپ نفس کو جدا نہیں کر سکتے. جب نفس کا کہا ہے تو مطلب ذات بھی اس میں شامل ہے, لیکن روح جو ہے اس کا اطلاق بدن پہ نہ انفرادی طور پہ نہ نفس کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن مجید کو روح کہا گیا ہے, جبریل علیہ السلام کو روح کہا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, قرآن مجید ہے, سورۃ الشورى نمبر 52, نزل به الروح الامین, سورۃ الشعراء نمبر 193. کون روح الامین؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بھی روح ہے. اور روح ہوا کو بھی کہا جاتا ہے, ہوا جب انسان لیتا ہے سانس, انسان نے روح لیے. نفس نفس بھی کہ نفس الگ چیز ہے, وہ بھی کہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہوا متردد فی بدن الانسان, اسے روح کہا جاتا ہے. متردد ہے نا, ٹھہری ہوئی نہیں ہے, نفس تو ٹھہری ہوئی ہوتی ہے نا. اور ایسی روح بھی جس کے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اپنے اولیاء کی, ایک اور روح بھی ہے. سورہ مجادلہ 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. کیا روح ہے؟ یہ تأیید کے لیے خاص روح ہے, اللہ اعلم کیا ہے. آخر تک نفس کے تعلق سے اگلی بات ہے کہ نفس ایک ہے یا تین قسم کی نفس ہے؟ نفس مطمئنہ, نفس لوامہ, نفس امارہ. یہ تینوں ایک ہی بدلتی رہتی ہیں یا تین مختلف نفس ہیں؟ ہر انسان میں ایک خاص قسم کی نفس ہے, اس کی نفس مطمئن ہے, کسی کی لوامہ, کسی کی امارہ ہے. جیسا فرماتے ہیں دلیل, یا ایت النفس المطمئنہ, مطمئنہ کا ذکر سورۃ فجر نمبر 27, لا اقسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ, سورۃ القیامۃ نمبر 2, ان النفس الامارۃ بالسوء, سورۃ یوسف نمبر 53. قرآن مجید میں تینوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تینوں کا ذکر ہے. فرماتے والتحقیق, تحقیق یہ ہے کہ نفس ایک ہی ہے, یہ تینوں ایک ہی ہیں, تحقیق یہی ہے. اس کی مختلف صفات ہیں, امارہ بالسوء ہے, اور اگر ایمان کے ساتھ یہ امارہ بالسوء جو بار بار آمادہ کرتی ہے برائیں پر جب ایمان کی طرف راغب ہوتی ہے اور تھوڑا سا ایمان کے مزے کو چکھ لیتی ہے تو پھر لوامہ ہو جاتی ہے, ملامت کرتی ہے, بھئی میں نے گناہ کیوں کیا, مجھ سے گناہ ہو گیا, کیونکہ نفس کیا ہے؟ لوامہ ہے. اور جب یہ لوم بڑھتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ گناہ سے دور ہوتی جاتی ہے تو پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے, پھر نفس مطمئن ہو جاتی ہے. ہمارا بسو ترقی ہوئی, فرم برداری بڑھتی گئی, کیا ہوئی؟ لوامہ, مزید ترقی ہوئی, پھر مطمئن ہو گئی. تو نفس ایک ہی ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر نافرمانی ہوئی, پھر لوامہ بڑھتی گئی, پھر اور نافرمانیاں ہوئی, توبہ نہیں کی, تو پھر ہمارا بھی سو ہوتا رہتا کہ نہیں ہوتا رہتا؟ کیا خیال ہے؟ تو کیا انسان کے اندر پیدائشی طور پر ایک ہی نفس ہمیشہ مطمئن رہتی ہے کیا؟ یہ ہمیشہ لوامہ ہوتی ہے, یہ ہمیشہ ہمارا بھی سو ہوتی ہے؟ بعض لوگوں کے دل کال ہے نعوذ باللہ, ہمیشہ لوامہ ہوتی ہے, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہمارا بھی سو. لیکن اب خود دیکھیں اس قصے میں, ان نفس الاماره بسوء, کس نے کہا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے یا امرأة العزیز نے؟ وما ابرئ نفسي ان نفس الاماره بسوء, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتے, نفس واقعی امارہ بسوء ہے. تو امرأة العزیز, بعض مفسرین کہ امرأة العزیز مراد ہے اسے, کہ وہ اس نے اعتراف جرم کیا کہ میرا یہ قصور تھا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بے گناہ ہے, لیکن نفس امارہ بسوء ہے, اس کا اقرار ہے مجھے, توبہ کی کہ نہیں کی, تو امارہ بسوء سے لوامہ کی طرف آئی کہ نہیں, ملامت ہوئی کہ نہیں, اب یہ ملامت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی, تو ایک ہی نفس ہے کہ نہیں, ایک ہی شخص کے بارے میں ہے کہ نہیں. سبحان اللہ, وہ شخص فرماتے ہیں تحقیق نہیں ہے, بات ٹھیک ہے. اگلی چوتھی بات یا پانچویں بات ہے, کتنی نمبر ہے, کیا روح مر بھی جاتی ہے کہ نہیں, روح کو موت آتی ہے یا نہیں آتی, اگلا مسئلہ یہ ہے. ایک گروہ نے کہا کہ مرے گی, موت آئے گی اسے, کیونکہ نفس ہے, وکل نفس ذائقۃ الموت, بات ختم ہو گئی, وکل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کل شیء ہالک الا وجہ, اگر فرشتے بھی مر جاتے تو پھر انسان کیوں نہیں مرتے, یہ بھی دلیل ہے. دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں, روحیں مرتی نہیں ہیں, کیونکہ روح کو پیدا ہی بقا کے لیے کیا گیا, تو ہمیشہ روح رہے گی, بدن مر جاتا ہے. اور بعض ایسے دلائل میں, حدیث میں دلائل ملی ہیں کہ روح جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے اور پھر عذاب یا نعیم عذاب ہوتا ہے جب وہ جسم سے نکال دی جاتی ہیں. شصف والصواب, دونوں اقوال میں سے صحیح کیا ہے؟ موت النفوس سے مراد کہ مفارقتها لاجساد وخروجها منها, جسم ہے اور روح, زندہ کسے کہتے ہیں؟ روح اور جسم, یہ الگ الگ سے, روح الگ سے کوئی وجود نہیں, جسم الگ سے کوئی وجود نہیں, دونوں ملتے ہیں تو زندہ انسان ہوتا ہے. روح نکل گئی, موت آئی کہ نہیں؟ موت آ گئی ہے. روح کا کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہتی ہے, ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ کی بقا ہے. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ابتدا ہے, انتہا بھی ہے, مر بھی جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ روح جو ہے وہ جب روح جسم سے نکال دی جاتی ہے, یہاں تک تو موت آ گئی اسے, لیکن روح پھر باقی رہتی ہے, یا نعیم میں یا عذاب میں, اور پھر ہمیشہ کی زندگی اس روح کے لیے ہے. تو کیا انتہا نہیں ہے؟ انتہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نہیں ہے. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں اور یہ مسکین مخلوق روح کہاں؟ اگر ہمیشگی روح میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت ہے, وہ بھی ہمیشگی, اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی خالق کی ہمیشگی ہے اور یہ ہمیشگی مخلوق کی ہمیشگی, دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ سبحان اللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.